आप लोगों ने चंदा दिया और हिसाब किताब पेश करना मेरे जिम्मे लगा दिया। मेरे अजीज मुकर्रम हजरतुल अल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब को मैं मुकर्ररीन के सफ़े अव्वल में शुमार करता था, लेकिन आज मुचन्निदीन की भी सफ़े अव्वल में नजर आ रहे हैं। पहली मरतबा इनको मैंने चंदा वसूल करते हुए देखा और हुस्ने उसूलियाबी का एक निराला अंदाज इन्होंने अख्तियार किया। अल्लाह इनको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। कुल जो चंदा हुआ है मीनारा छोड़कर वो 2,78,750 2,78,750 जिसमें 36,750 ये नकदी है और बाकी 2,42,000 ये है बकाया जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। जी और एक सद्दाम रजा है, बड़े मजबूत आदमी लगते हैं, नाम ही सद्दाम है। उन्होंने 10 थैला सीमेंट और इस्माइल कादरी साहब ने 10 थैला सीमेंट और जनाब मोहम्मद आरिफ भाई निजामाबाद में मुकम्मल एक मीनारा बनाने के लिए वादा कर लिया है। ये भी काफी, अगर रेडीमेड मीनारा भी बनाएंगे तो कम से कम 1,00,000 रुपया वो भी पहुंच जाता है, कम से कम। अल्लाह ताला सबके सबकी कमाईयों में बरकत दे, इनकी जानों की और जिस्म की हिफाजत करे, दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचाए। और सबसे बड़ी दुआ है कि इस्लाम और मसलके अहले सुन्नत पर सबात कदमी अता फरमाए।
सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो बच्चों ने चिट्ठी दी थी, मैंने हजरत को बता दी है। अब्दुल कादिर एक बच्चे का नाम है और आसिफ एक बच्चे का नाम है, ये इम्तिहान दे रहे हैं। वैसे काफी बच्चे इम्तिहान दे रहे होंगे, हजरत से मैंने दुआ करवा ली है। जितने भी बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। हजरत का तारुफ वो कराए जो हजरत के बारे में कुछ समझ सकता हो, जान सकता हो, बता सकता हो। मेरे एक दोस्त हैं इस मजमे में तशरीफ फरमा हैं, जिनको हजरत इस्म बा मुसम्मा हैं कलंदर, दारुलूम रदाए मुस्तफा रायचूर के शेखुल हदीस, जामिया रजविया रायचूर के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना कलंदर रजवी साहब, जो एक मरतबा हजरत के साथ सफर में गए तो पूरा सफरनामा उन्होंने तैयार कर दिया। काश वो आते स्टेज पर और दो चार जुमले भी इरशाद फरमा देते तो बड़ी अच्छी बात होती। मेरा आलम तो ये है कि बंजर जमीन की तरह से हूं, जिस पर पानी तो गिरता है लेकिन ना घास उगती है ना कुछ। मैं सिर्फ अपना यही समझता हूं कि हजरत की खिदमत में लगा रहा हूं। बहरहाल खड़ा कर दिया है इन हजरात ने, तो एक दो बातें आप हजरात के गोश गुजार करूं। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। हुजूर अशरफुल फुकहा की बात, मुझ जैसा इंसान क्या कर सकता है। हजरत को आज से नहीं तकरीबन 38 साल हो गए मुझे हजरत की खिदमत करते हुए। मुझे और किसी बात पर तो फख्र नहीं, लेकिन इस बात पर जरूर फख्र है कि हजरत ने मुझे अपनी खिदमत में चुन रखा। ये इनका करम है, इनकी नवादिशात है। अभी हजरत ने जो सफर हज फरमाया 29वां सफर हज था, और हमारे साथ एक मरतबा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कलंदर साहब भी थे। जब हम लोग गए तो उस वक्त मैं शायद कयामगा पर था या बाहर था, लेकिन ये दोनों हजरत हजरत के साथ वो मस्जिद नबी शरीफ से निकले। एक साहब आए और हजरत को रोका और कुछ सवाल पूछने लगे। جب سوال کا جواب حضرت نے انہیں دے دیا تو ہمارے حافظ قلندر صاحب چونکہ بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیسے معلوم کہ اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور تم کو کس نے کہا کہ تم یہ مفتی صاحب ہیں اور انہیں سے مسئلہ پوچھو انہیں سے تمہارا معاملہ حل ہوگا؟ تو اس نے برجستہ سرکار کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے وہاں سے اشارہ ملا. اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سال گزشتہ ہم لوگ بغداد مولا حاضر ہوئے. وہاں کا معمول ہے صبح 9 بجے دروازہ کھلتا ہے. سر دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ 9 بجے کھلا کرتا ہے اور ہم لوگوں کو 8 بجے نکلنا تھا. بس ہماری تیار تھی, ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں قدم بوسی کر کے اور پھر سلامی پیش کر کے نکل جائیں. اکثر ہمارے جتنے احباب تھے سب گئے سلام پیش کر کے, ہم لوگ دروازے ہی پر سے قدم بوسی کی اور نکلنے لگے. فوراً وہاں کے خادم جنہوں نے حضرت کو ہم لوگوں کو سب کو دیکھا, ہم لوگ تو نکل رہے تھے, حضرت کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے دروازے کے پاس لے گئے. دروازہ کھولا سرکار غوث پاک کے دربار کا اور آپ کو کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں, دروازہ باہر سے بند. کافی دیر تک حضرت اس میں رہے, نہ جانے غوث پاک نے بلا کر انہیں کیا دیا اور انہوں نے کیا لیا. اب اور ہم آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, یہ غوث پاک کا فیضان ہی تو ہے. اور حضور مفتی اعظم نے تو اتنا نوازا کہ آج 81 سال کی عمر میں بھی آپ کی وہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم اور آپ سنتے رہ گئے. آواز پر وہی عالم ہے جو آج سے 30 سال پہلے ہم نے آپ نے سنی تھی. بہت سے ایسے احباب ہوں گے جنہوں نے 25-30 سال پہلے بھی حضرت کو سنا اور آج بھی سن رہے ہیں, جیسے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بیان فرما رہے تھے. الحمدللہ حضرت کی آواز ان سے کم نہیں ہے, یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. یہ حضرت کا الحمدللہ, اور سب سے بڑی بات اتنے بڑے عالم اتنے بڑے بزرگ اور مفتی مہاراج کہلانے کے باوجود ان کے ساری کس طرح ہے, ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا, جبکہ اوروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں. حضرت کا تعارف, بس یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے حضرت میں یہ چیز پاتے ہیں. ایک شریعت کا مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ آپ لوگ تو خوب پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں, بہت سے اس میں ایسے ہوں گے میرا خیال ہے 50% تو حضرت ہی کے سلسلے سے حضرت ہی سے مرید ہوں گے, ورنہ حضور تاج الشریعہ سے یا دیگر علماء اہل سنت سے. اگر کوئی ادھر ادھر بھی ہیں تو وہ ذرا ذہن لگا کر میری اس چھوٹی سی گفتگو کو سن لیں کہ ایک پیر کامل کے لیے 4 شرطیں اسلام نے بتائی ہیں. وہ 4 شرطیں کیا ہیں, ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو گرا دے لیں, انشاءاللہ کبھی ادھر ادھر ہم بھٹکیں گے نہیں. جب ہم کبھی کسی پیر کامل کی تلاش ہوگی تو ان 4 چیزوں کو دیکھ لیں گے. پہلی شرط اسلام نے بتائی کہ جس کو ہم اپنا پیر بنائیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو. 4 شرطیں ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو عظیم شخصیت جلوہ فرما ہے جن کو ہم مفتی مہاراج کہتے ہیں, کیا یہ سنی ہے کہ نہیں؟ ارے آپ کہیں گے سنی ہیں حضرت, یہ ایسے سنی ہیں کہ جس جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کا پورا علاقہ سنی بن جاتا ہے. اور یہ کوئی میں اپنے سورت شہر کی بات کروں, سورت شہر میں آج سے 38 سال پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا اور ابھی بھی چھوٹا ہی ہوں, لیکن اس وقت بہرحال کچھ تو کچھ تھا. ابھی میری عمر کیا ہے آپ سمجھیں گے, یہ 25-30 سال کا, اور کہہ رہا ہے 38 سال سے حضرت کی خدمت کر رہا ہوں. الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے اس وقت میری عمر 53 سال ہو چکی, اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور حضرت کی آمد ہوئی, جبکہ میری حضرت سے ملاقات ہوئی اس سے 2-3 سال قبل سے حضرت تشریف لا رہے تھے. اس زمانے میں ہمارے شہر سورت میں صرف 3 سنی صحیح العقیدہ مساجد مشہور تھی, اور آج حضرت کے قدموں کی برکتوں سے 186 سنی مساجد. کتنا بڑا کام ہوا سنیت کا. مہاراشٹر میں آپ چلے جائیے خاندیش کے علاقے میں دھولیا, وہاں ایک مسجد بھی نہ تھی. ہم لوگ جب پہلی بار گئے ہیں حضرت کو میں لے کر گیا ہوں, ایک ڈرائیور صاحب تھے ٹرک کے جو سورت آتے جاتے تھے, وہ لے کر کے گئے. ان کے گھر کے باہر چوگان میں پروگرام رکھا گیا, میں اور حضرت اسٹے وہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور 4 آدمی نیچے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تھا پروگرام. اور آج الحمدللہ اس وقت 18 سنی مساجد ہیں. اب مجمع ہوتا ہے تا حد نظر مجمع نظر آتا ہے, تو سنیت کا عالم تو یہ سنی نہیں سنی گر ہے.
جس جگہ پہنچے الحمدللہ سنیت کی اشاعت ایسی ہوئی کہ سب کو سنی بنا دیا. پہلی شرط الحمدللہ. دوسری شرط آپ عالم ہیں کہ نہیں. تو عالم کیسے ہیں؟ جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا تو حضرت کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں, یہ عالم ہے حضرت کے علم کا. تیسری شرط فاسق مولین. فاسق مولین کسے کہتے ہیں؟ جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہو, مثلا کئی کئی انگوٹھیاں پہننا, بلا حجاب عورتوں سے ملنا, تصویر کھچانا اور بہت ساری تفصیلات ہیں. بہرحال اس نظریے سے آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ حضرت کے اندر کوئی ایسا فسق بھی ہم نے نہیں دیکھا. اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, میں نے 38 سال میں نہیں پایا. چوتھی شرط کہ حضور سے آپ کا سلسلہ متصل ہے کہ نہیں. یقیناً آپ کے پیر و مرشد سرکار حضور مفتی اعظم, ان کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں مارہ روی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پیر و مرشد سرکار سیدنا علی رسول مارہ روی, اور یہ سلسلہ حضرت سے بریلی, بریلی سے مارہرا, مارہرا سے کالپی اور بغداد ہوتے ہوئے کربلائے مولا اور کربلا سے مدینہ پاک تک جا کر پہنچتا ہے. گویا جو پیر کے لیے جو چار شرطیں بتائی گئی ہیں الحمدللہ وہ چاروں شرطیں حضرت میں پائی جاتی ہیں. اگر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے الحمدللہ, تو میں صرف آپ تمامی سنی جنتی بھائیوں سے ہی عرض کروں گا کہ اگر آج بھی کوئی ایسا شخص ہو جو اب تک کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت نہ ہوا ہو تو جلسے کے بعد وہ داخل سلسلہ ہو جائے, اور اگر ایسا نہ ہو تو جب کبھی موقع ملے ایسے ہی پیران کامل سے اپنے ہاتھ کو ایسے پیران کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ مرید ہوں, تاکہ آپ بدعقیدگی سے محفوظ رہ سکیں. اللہ رب العزت حضور اشرف الفقہا کا سایہ ہم گنہگاران امت پر تادیر قائم و دائم رکھے, تاکہ سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی اشاعت ہوتی رہے. اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے حضور والا کا خطاب نایاب ہم اور آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بج چکا ہے اور حضرت کو ابھی یہاں سے روانہ بھی ہونا ہے. بہرحال آپ بالکل منتظر ہیں کہ حضرت کا خطاب نایاب ہو, اور اختصار نہیں بھرپور انداز میں جتنا بھی حضرت چاہیں گے. ہم اور آپ کوئی پابندی حضرت پر تو نہیں لگا سکتے. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ.
آپ بھی نرم مت بنے, ٹائٹ رہیں ہمیشہ. یہ برابر یہ نرم ہونے کا نتیجہ کہ اتنا ٹائم لے لیا. ٹماٹر بھی خریدیں تو ٹائٹ, وہ پوچھ پوچھا مت خریدنا, نہیں تو شام تک تو داغ لگ جائے گا. سڑی چیز بڑی پریشان کرتی. میں زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, مجھے بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں, شہد خارے لعاب زبان نبی, شہد خارے لعاب زبان نبی, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. حکمت ڈاکٹری یہ بتاتی ہے کہ شہد, ہنی, مدھ یہ بڑی مفید, اور اس کے اندر ہر قسم کے وٹامنس اور پروٹین موجود ہیں. بیمار کھائے تو شفا پا جائے, اور تندرست آدمی کھائے تو اس کی انرجی اور طاقت میں اضافہ ہو جائے. یہ شہد کہاں سے بنتا ہے؟ شہد ایک زہریلا کیڑا ہے جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس سے یہ پروڈکٹ ہوتا ہے، اس سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور انتہائی مفید ہے، یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور حکیم بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنا، درختوں کی شاخ پر بنا یا گھروں کی چھت کے میں بنا. شہد کی مکھی انہی تین جگہوں پر اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، پہاڑ میں، درخت کی شاخ پر یا کسی مکان کی چھت میں. چوتھی جگہ آپ اس کا گھر نہیں دیکھیں گے، بڑی وفادار ہے. وہی کو صحیح معنوں میں اس نے فالو کیا اور اس پر عمل کیا. اللہ تعالی نے اس کو دوسرا پیغام یہ دیا کہ ثم کلی من کل الثمرات، گھر منانے کے بعد جاؤ کھانے پینے کے لیے، کسی باغ میں پہنچو، وہاں کے پھل اور پھول کو چوسو. یہ شہد کی مکھی کسی گوبر، بدبودار، ناپاک، ناجائز چیز پر نہیں بیٹھتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے. اس کو اگر نیم کا کڑوا درخت مل گیا اور اس پر کڑوے پھول ملے تو خدا کی قسم وہ اس کی کڑواہٹ کو بھی بڑی آسانی سے اپنے پیٹ میں اتار لیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. رب کا پیغام ہے، کسی بھی پھل اور پھول سے اپنا پیٹ بھر. کڑوے کسیلے رس اس کو ملتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتی ہے. اور پھر اللہ تعالی نے تیسرا پیغام فرمایا، فسلکی سبولا رب کے زلولا، پھر کھا پی کر کے اپنے گھر جاؤ لیکن چلو تو اللہ کی راہ چلو. فسلکی سبولا رب کے زلولا، رب کا راستہ چل اور یہ چلنا تیرے لیے بڑا آسان ہے. اب وہ رب کا راستہ کون سا؟ رب کا راستہ اسے سکھایا گیا جس پر وہ چلتی ہے، کھا پی کر کے چلتی ہے اپنے گھر تک. دس بیس گھنٹے نہیں لگتے، پانچ منٹ دس منٹ میں باغ سے اڑی اور گھر میں پہنچ گئی اور اللہ کی راہ چلی ہے. اور وہ راہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. یہی راستہ سکھایا، شہد کی مکھی کو حج کرنا نہیں بتایا کہ احرام باندھ کر کے منا اور عرفات میں جانا. اگر ساری مکھیاں پہنچ جاتی تو سب حاجی بھاگ جاتے، کسی کے احرام میں گھستی، کسی کے سر پر بیٹھتی، کسی کے گال پر کس لیتی، سارے حاجی پریشان ہوتے. اس لیے نہ حج کروایا، نہ مسجد میں بھیجا، اور نہ شہر میں اڑنے کے لیے کہا کہ جاؤ تبلیغیوں جیسے تبلیغ کرو، بن 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 سا. کچھ نہیں، اللہ تعالی نے اس کو اپنا راستہ، ایک راستہ بتایا کہ میرے نبی پر درود پڑھنا. یہ ایک اللہ کا آسان راستہ ہے. تو جب یہ وہاں سے چلتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، تو جو بھن 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 کرتی چلتی ہے، بھن بھناتی نہیں ہے، اللہم صلی علی پڑھتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی ہے. کڑوے کسیلے پھیکے بدمزہ رس چوس کر کے پیٹ بھر کے چلی، اور چلی تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے چلی. نبی پر درود پڑھا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جب گھر پہنچی تو تو اتنی دیر میں تو وہ کڑوا کسیلا پھیکا رس کیسا بن گیا؟ اللہ فرماتا یخرجو من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر اس کے پیٹ سے ایک لذیذ ٹیسٹ فل مزیدار پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی بھورا کلر، کوئی سیاہی مائل، اس طرح سے الگ الگ اس میں سے اس کے پیٹ میں سے رس نکلتا ہے پینے کے لیے. اور اس مشروب کا فائدہ یہ ہے کہ فیہ شفاء للناس، پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے وہ تندرستی ہے. اعلی حضرت نے شفا کا ترجمہ تندرستی کیا ہے، اس میں پورے انسانوں کے لیے تندرستی ہے. بڑا جامع اور بڑا خوبصورت یہ ترجمہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ شفا ہے، کیونکہ اردو میں شفا کہتے ہیں بیماریوں سے چھٹکارا پا لینا، یہ شفا ہے. اور تندرستی اردو میں بیماری سے چھٹکارا پائے اسے بھی تندرست کہتے ہیں، اور جس کی تندرستی کو باقی رکھنے کے لیے جو غذا دی جاتی ہے اور تندرست اپنی تندرستی کو قائم رکھتا ہے وہ چیز بھی تندرستی کا ذریعہ ہے. تو شہد بیماروں کو شفا بھی دیتی ہے اور جم میں جانے والوں کے دنڈ بیٹھک میں اضافہ بھی کرتی ہے نا، اگر وہ بھی کھائے تو فل پروٹین اس کے حلق کے نیچے اترے. یہ ہے شہد کا فائدہ. تو شہد جو نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے؟ ایک چھوٹے سے زہریلے کیڑے کے اندر سے، وہاں سے کھا پی کر کے آئی اور آ کر کے اس نے تھوکا. ارے الٹی کی بولو، اور چاٹ کون رہا؟ سبھی چاٹ رہے ہیں، اس کا تھوک چاٹ رہے ہیں. ذرا اپنا تھوک چاٹو، دنیا بولے کہ بڑا دلدر ہے، بڑا پھوہڑ اگھوڑی ہے، اپنا تھوک نہیں چاٹ سکتے. ابا تھوک تھوک کے چٹائیں چاٹ. آپ بولو گے ابا اچھا نہیں لگتا ہے، نہ ابا کا تھوک چاٹو نہ اما کا تھوک چاٹو، لیکن پیر کا چاٹ لیتے ہو. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں ابا اما تو دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، پیر صاحب درود پڑھتے ہیں، پیر صاحب وظیفہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا تھوک چاٹتے ہیں. ارے ایک زہریلا کیڑا جب نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس کا تھوک دنیا چاٹے اور اس کی تعریف رب فرمائے. فیہ شفاء للناس، پوری مانو جاتی کے لیے شفا ہے نا. یہ ہے شہد. ابھی میں اس کے بارے میں ڈیٹیل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، بالکل شارٹ چل رہا ہوں. یہ ہے ایک زہریلے کیڑے کے تھوک میں اثر. جس نے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا تو پانچ منٹ میں اس کے پیٹ میں جو کسیلا اور کڑوا رس تھا ایسا کنورٹ ہو گیا، ایسا فلٹر ہو گیا، ایسا ریفائن ہو گیا کہ کسی بڑی سے بڑی ریفائنری میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. چھوٹے سے پیٹ میں رب نے کتنا بڑا پروجیکٹ اس کا فٹ کیا، ذرا سوچو. اس کی سافٹنگ کتنی بڑی ہوگی، اس کا ول کتنا بڑا ہوگا، اس کا گیئر کتنا بڑا ہوگا، اس کا فلٹر ٹینک کتنا بڑا ہوگا. اتنا بڑا ٹینک اور سارا فلٹر سسٹم رب نے اس میں فٹ کر دیا ہے. ان اللہ علی کل شیئن قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ریفائنری مشین جو کام نہ کر سکے، ایک چھوٹی سی مکھی کے ٹینک میں رب نے وہ ریفائنری طاقت اور انرجی ڈال دی ہے. آتی ہے، تھوکتی ہے، سب چاٹتے ہیں، شفا پاتے ہیں. جب ایک مکھی کے لعاب میں، تھوک میں یہ اثر ہے تو بولو مصطفیٰ کے لعاب دہن میں. اس مقام پر اعلی حضرت جھوم کر فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی. کون ہے مصطفیٰ کی زبان سے جو لعاب نکلا؟ وہ یہ دنیا کا شہد نہیں ہے، وہ شہد کرامت ہے، وہ شہد عصمت ہے، یعنی معصومیت کا شہد ہے. بھئی جیسی غذا ہوگی ویسے ہی اس کے اندر جذبات پیدا ہوں گے. اسی لیے حرام چیز کھانے سے رب نے منع فرمایا ہے کہ اس میں خباثت پیدا ہوگی. قلو من طیبات فرمایا ہے، کھاؤ تو پاکیزہ چیز کھاؤ. اس لیے کہ خوراک انسان کے اخلاق پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. خبیث چیز سے خبیث اخلاق ہوتا ہے اور طیب چیز سے طیب و طاہر اخلاق پیدا ہوتا ہے. ایک شہد آپ نے کھایا جس کا درود نے اتنا بڑا، اس میں اتنی بڑی کرامت اور اتنا زور پیدا کر دیا، اور وہ لعاب دہن جو مصطفیٰ کی زبان سے ہوا اور اس دہن پاک میں پیدا ہوا جس کو اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور اس زبان سے پروڈکٹ ہونے والا شہد لعاب دہن مصطفیٰ، وہ زبان کیا ہے؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس زبان مبارک کو جناب امام حسین نے چوسا تھا، چاٹا تھا، اور خوب سیر ہوئے تھے، سیراب ہو کر دنیا کو گویا زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ دوستو، اے نانا جان کی امتو، سنو، میں نے وہ پانی پیا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. فرات کے پانی کی کیا حقیقت ہے جی؟ اس لعاب دہن مصطفیٰ کے سامنے زمزم کی کیا حیثیت ہے؟ ارے میں تو کہتا ہوں عقیدہ بھی یہی ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو پانی حسین کو ملا ہے، کوثر بھی اس سے نیچے ہے، یہ پانی سب سے اونچا ہے. اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی کیا ہے؟ سوال ہوا تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی وہ ہے جو حضور کی گھائیوں سے نکلا. پنجاب رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ٹوٹ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. تو انگلیوں سے نکلا ہوا پانی سارے پانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اب سوچو اس فتوے کی روشنی میں کہ جب انگلیوں کے پانی کا یہ عالم ہے تو زبان سے نکلے ہوئے لعاب دہن کا عالم کیا ہوگا. امام حسین نے بچپن ہی میں وہ پانی نوش فرمایا ہے، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. نبی معصوم ہوتا ہے، کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. امام معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، لیکن جو چاشنی آپ نے پی ہے وہ عصمت والی چاشنی ہے. امام حسین کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ نائک پھائک مائک پر بولتا ہے، امام حسین نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا. یزید سے انہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، معاذ اللہ. یزید نہیں لکھتا، رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے. میرے دوست، یہ ان کا نصیب ہے. حشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، حضور فرماتے جس سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، انہی کے زمرے میں ہمارا حشر ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے. اور جس کو یزید پسند ہے جائے اس کی دم پکڑ کے، وہ جہاں چاہے وہاں جائے. ہم کو کیا کرنا ہے جی؟ جا مرو وہاں پر، ہم تو کربلا والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی راہ پر چلائے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے کی پرورش اللہ کی رسول نے کیسا کیسا پانی پلا کر اب امام حسین کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر جو ہمارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں آج کا ماحول ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. امام حسین نے جو یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ پہلا معاملہ ہے کہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں مسلم پرسنل لا پر اٹیک کر رہا ہے، اس کو چینج کر رہا ہے اور پریکٹیکلی چینج کر رہا ہے. دو بہنوں سے نکاح ایک شخص کو بیک وقت سگی بہنوں سے کرنا یہ قرآنی فیصلے کے خلاف ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دو بہنوں کو ایک شخص ایک نکاح میں ایک ہی زمانے میں جمع نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. اور یزید نے یہ کردار پیش کیا اس مسلم پرسنل لا پر، اس نے یہ گھناؤنا اٹیک کیا ہے کہ دو بہنوں کی شادی کے جواز کا اس نے حکم دے دیا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے. امام حسین نے ایسی حکومت کو للکارا، امام حسین نے ایسی حکومت سے پیکٹ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، ہاں میں ہاں نہیں ملایا، یہ کردار حسین ہے. ہم مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی چینجنگ اور تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے. امام حسین نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا زبان حال سے یہ کہہ دیا، حسین تو حسین، پورا کنبہ بھی اگر قربان ہو جائے تو ہمیں گوارا ہے، لیکن نانا کے شریعت کا ایک مسئلہ بھی تبدیل کرنے والے کے ساتھ ہم کبھی پیکٹ اور کمپرمائز نہیں کر سکتے. ہمارا سب لٹ سکتا ہے، سب کچھ لٹ سکتا ہے، لیکن اسلام کی شریعت کی بہار پر آج ہم نئی آمیں دیں گے. اور یہی وہ کردار حسین ہے کہ کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام تو زندہ ہی ہے، زندہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی آبرو، اسلام کی عظمت کے تحفظ کے لیے کردار حسین تمہارے سامنے ہو، تب اسلام کی حفاظت ہوگی، تحفظ شریعت اسلامیہ ہوگی. اگر یہ تحفظ شریعت کا انداز اختیار کر لو تو ایمان بھی تمہارا محفوظ ہوگا، کردار بھی محفوظ ہوگا، ارے قبر کا حساب و کتاب محفوظ ہوگا، حشر کا اٹھنا محفوظ ہوگا، اور تمہاری شفاعت کا حق بھی محفوظ رہے. سمجھے آپ؟ آج ہم کو آواز دی جا رہی ہے اور ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. آج کل بڑی تندیہی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہر ایک کو حکیم جی کا معجون مرکب بنا کر اسٹیج پر جمع کیا جاتا ہے. قومی ایک جہتی، ادھر دیکھ رہا ہے آؤ، ادھر دیکھ رہا ہے، ارتھنگ والا بھی آ رہا ہے، ایریل والا بھی آ رہا ہے، مچھکڑا بھی آ رہا ہے، پگڑا بھی آ رہا ہے، سبھی آ رہے ہیں، اوتی والا، دھوتی والا، پوتی والا، سب بیٹھ رہے ہیں. ایک جہتی، ارے ایک جہتی دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی آواز کو سنو. ایک جہت میں تمہیں بلایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، آ جائیے ایک جہتی، السلام علیکم، آ جائیے، نمستے، چلے آ جائیے، ڈم ڈم سہا، چلے آئیے. ارے یہ کیا ایک جہتی، گلی گلی گھوم رہا آوارا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ذرا کرو فر تو امام احمد رضا کا دیکھو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ارے دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے. یہ ہے ایک جہتی، وہ تو کئی جہتی ہے، وہ کبھی ایک جہتی والی نہیں ہو سکتی. تمہاری کانفرنس جائے گی چولہے میں جائے گی، کبھی ایک جہتی ہو ہی نہیں سکتی. کبھی کفر اور گمراہ سے وفاداری کی امید اہل ایمان کو کرنی ہی نہیں چاہیے. آؤ سنیو، تم ملو، اپنے اختلافات کو مٹاؤ، اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرو. سورت وہابیوں کا شہر سمجھا جاتا ہے. تین دن میں نے تقریریں ہوئیں مولانا، وہ انقلاب آیا 50,000 عورتیں ریلی میں نکلی، ابھی 50,000 عورتیں نقاب کے ساتھ برقے کے ساتھ کلیکٹر آفس میں پہنچی، پرسوں نرسوں نکلی ہیں اور ہلا کر کے رکھ دیا ہے. سنیت کا پلیٹ فارم جب مضبوط ہوتا ہے تو مرد تو مرد کردار ادا کرتے ہیں، شہربانو کا کردار، زینب کا کردار، سکینہ کا کردار، یہ صغرا کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ہماری بہو بیٹیاں ادا کر رہی ہیں. میدان جہاد میں صحابیات آئیں مرہم پتی کر رہی ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، ان کا کھانا پکا رہی ہیں. جہاد کا ایک حصہ ہماری ماں بہنیں باہر نکل کر کے، آج ہماری ماں بہنیں کیوں نہیں نکلیں گی؟ نکلو نکلو، بتا دو کہ شریعت پر ہم پورا اعتماد رکھتی ہیں. طلاق ہو، تعدد ازواج ہو، کھاؤٹی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہم غیر قانون کو کبھی فالو نہیں کریں گے. ہمارا وہی قانون ہے جو مدینے سے اٹھا ہے اور کائنات میں طوفان بن کر کے پھیلا ہے. سمجھے؟ وہ قانون آج ہم کو آواز دے رہا ہے. ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہیں گے، اگر یہاں پر ریلی نکالنی ہو تو تم بھی نکلنا، یہاں تو نکل چکی نا. اگر میں پہلے آتا تو عورتوں سے بھی کہتا تم بھی چلو، اور عورتیں تو بالکل جہاں معلوم ہو جائے کہ باہر نکلنے کی بات ہے تو ماشاء اللہ مردوں سے پہلے. ان کی ریلی بہت کامیاب، 50,000 عورتیں سورت میں نکل پڑی ہیں. میں ناگپور میں بھی میٹنگ کر کے بول کے آیا تھا، معلوم نہیں وہاں کیا ہوا. بہرحال تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہماری ماں بہنیں بھی تیار ہیں. اور ایک اور خبر آئی ہے میرے پاس، کچھ غیر عورتیں ہمارے مسلم گھروں میں آ رہی ہیں اور آدھار کارڈ مانگ رہی ہیں، اس کا نمبر لے رہی ہیں، اور پھر کوئی فارم ہے اس پر دستخط کرا رہی ہیں. خبردار ہماری ماں بہنیں، کوئی بھی ایسی عورت آ کر کسی فارم پر آدھار کارڈ تمہارا پتہ لے کر دستخط کرائے کبھی مت کرنا. یہ وہ پلاننگ چل رہی ہے اندر اندر سے ایسے منسٹروں کی، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. بیوی کو ایک ساڑی نہیں دیتا ہولی دیوالی میں، نہیں سمجھے؟ تو بیٹھ. بیوی کو ساڑی تک نہیں دیتا، نہ طلاق دیتا ہے نہ گھر میں رکھتا ہے، نہ اللذی نہ اللذی تل اللذی کر کے رکھا ہے. اور ہمارے گھر میں آتا ہے بولتا ہے 3 طلاق نہ تو ایسا نہ تو، ہم تم کو طلاق تھوڑی دینے جا رہے ہیں. کہے کو آئے ہمارے گھر میں دال پکاؤں مٹن پکاؤں، تم سے کیا مطلب، میرے گھر میں کیوں جھانکنے آیا؟ ہم تو سوکھی روٹی کھا کر کے خوش ہیں. ہماری ماں بہنیں خوش ہیں اور رہیں گی. مصطفیٰ کی شریعت ہماری سب سے بڑی اطمینان، ہمارے لیے سب سے بڑا نجات کا ذریعہ ہے. ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ہماری ماں بہنوں نے اس شریعت کی حفاظت کی ہے، کل بھی کی ہے آج بھی کریں گی. ہاں کچھ ایسی آوارہ ہیں جو پیسے لے کر کسی پارٹی کے بہکانے میں کورٹ میں پہنچ گئی، نہیں ہم کو آزادی چاہیے، ہم کو آزادی چاہیے. چھوڑ دو آزادی کے لیے، ان کو ہم کو ہمارے سماج میں یہ آئیں گی تو اور ناسور بن جائیں گی، جائے جہاں جس پارٹی میں جائیں. ہماری جماعت میں وہ ماں بہن ہونی چاہیے جو فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، سیدنا صدیقہ عائشہ کے علم کی امین ہو، شریعت مصطفیٰ کی محافظ ہو. ایسی ماں بہنوں کو ہم کلیجے سے لگاتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی زینت ہیں. ارے وہی جو عورتوں کو، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی سچی وفادار ہیں، وہ شوہر وہ سب سے اچھا علی اکبر کا وفادار ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ شوہروں اور ہماری ماں بہنوں کی غلطیاں ہیں کہ دوسروں کے پاس نکاح اور طلاق اور وراثت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقدمہ دائر کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں عدالت شرعیہ ہے. جاؤ مفتیان کرام جو شریعت کے تاجدار ہیں ان سے اپنا فیصلہ کراؤ, اسی میں نجات ہے. اور ہماری بہو بیٹیاں اپنے شوہروں کو پریشان کرنے کے لیے طلاق لیتی ہیں, پھر کھاؤٹی کا کھاؤٹی بولتے ہیں نا, کھاؤٹی کی گھاؤٹی کھاؤٹی, اسی میں ان کا سب پیٹا سب اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ کھاؤٹی نان نفقے کے علاوہ 5,000, 10,000, 20,000 کوٹ سے وصول کرتی ہیں اور آوارہ بن کے سڑکوں پر گھومتی ہیں. سنو, اسلام نے تمہیں آوارہ نہیں بنایا ہے اور حرام کمائی کھانے کا تم کو حکم بھی نہیں دیا ہے, بلکہ سن لو, یہ کھاؤٹی جو نان نفقے کے علاوہ وصول کرتی ہیں اسلام میں, یہ ناجائز اور حرام ہے. وہ بریانی اور پراٹھا نہیں کھا رہی ہیں, جہنم کے انگارے کھا رہی ہیں. تم کو بھی مرنا ہے, بوڑھی ہونا ہے, یاد رکھنا, ہمیشہ یہاں ٹانگ اونچی کر کے گھومنے کا مزہ نہیں ملے گا. مرو گی تو سب سے پہلے تمہارے لیے قبر میں سوال و جواب ہوگا کہ مصطفیٰ کا کردار تم نے اپنایا تھا کہ نہیں. ما تک ما کنت تقول فی شان حاضر رجل. جناب سرور کائنات کی شریعت کو پہچان تاکہ مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو. عورتیں اگر آج اپنے شوہروں کی وفادار ہو جائیں تو ان کا اخلاق بھی داغدار نہیں ہوگا, ارے ان کی قبر میں کفن بھی داغدار نہیں ہوگا. ایک واقعہ سن لو ابھی تازہ, میں آ رہا ہوں راجکوٹ گجرات سے محرم کی تقریر کر کے, مدینہ منورہ سے گھر بھی نہیں گیا, سیدھے راجکوٹ آیا. وہاں پر کارپوریشن نے مسلم قبرستان کی دیوار ڈھا دی اس لیے کہ ہم کو سڑک چوڑی کرنی ہے, اور اس میں بہت سی قبریں دیوار ڈھانے کے بعد پرانی پرانی زمانے کی 30 سال 50 سال کی قبریں تھیں, سب کو کھود ڈالا کارپوریشن والوں نے, ہڈیاں نکلی, لیکن چند لاشیں بالکل صحیح سالم نکلی. 30 سال 50 سال کی کس کی ہیں کیا ہیں, یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, میں وہیں تھا یہ نکلی. لیکن ایک سال پہلے ایک عورت کو دفن کیا گیا تھا جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں عورت کی یہ قبر ہے, اس کی قبر بھی اسی میں آئی. اس کو کھودا گیا تو عورت کی لاش ترو تازہ جیسے آج ہی دفن ہے. لوگ بول پڑے کہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے, پہچانی گئی. اس کے شوہر کو کمشنر نے بلایا کہ تمہاری بیوی نے کون سا اچھا کام کیا تھا کہ ایک سال تک قبر میں یہ دفن رہی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. شوہر سوچنے لگا, کہا کوئی ایسا نیک کام تو نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں, بتاؤ کچھ نہ کچھ ہے خاص بات. تو شوہر بول پڑا, ایک راز ہے جو آج میں بتا رہا ہوں. شوہر کہتا ہے, سنو, میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروائی تھی. میں جانتا تھا کہ میں عورت کے لائق نہیں ہوں, نہ مرد ہوں, میرے اندر مردانہ قوت نہیں ہے, لیکن شادی ہو گئی, میں کسی کو بول نہیں سکا. پہلی رات جب بیوی کے پاس میں پہنچا ہوں تو وہ نمدیدہ ہو کر کہتا ہے, میں نے اپنی بیوی سے کہا, اے نیک بخت سن, میں نہ مرد ہوں, تم کو رکھ نہیں سکتا, میں تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا, اس لیے میں آج ہی تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں جلد سے جلد تم کو طلاق دے کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا, میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا. اب اس عورت کا جواب سنو, اپنے شوہر سے کہتی ہے, میرے سرتاج, شاید اللہ نے مجھے اس لیے تمہارے پاس بھیجا کہ میں زندگی بھر تمہاری خدمت کرتی رہوں, مجھے اپنے جذبات کی اور خواہشات کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی میرے لیے ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کروں. کیا اس زمین پر ایسی عورتیں بھی, وہ بھی گجرات میں؟ کہا ایک ہی اس کی ایک ایسی بات تھی, خدا کی قسم جب میں نے سنا اور برکت شاہ باپو نے مجھے بتایا, آنکھ میں آنسو آ گیا. ایک عورت اپنے شوہر کے راز کو سب سے چھپا کر پوری زندگی دنیا میں حسن معاشرت کا پیغام دے کر کے گئی، لیکن شوہر کو اس نے بے عزت نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا. آج تو اگر ذرا سا کھانے پینے میں شوہر کوتاہی کرتا ہے تو گھر پر جا کے شکایت ماں باپ سے کرتی ہے اور مقدمے بازی ہوتی ہے. وہ نیک بخت اپنی پوری خواہشات کو سینے میں، جذبات کو پیک کر کے اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کر دی کر لی، اور اپنے جذبات کو آگے اپنے جذبات کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا. نہ طلاق کی بات کی ہے، نہ وہاں سے روٹ کر کے گئی ہے. تو رب ایسا راضی ہوا، مر گئی تو کفن بھی داغدار نہیں ہو رہا. اس لیے حضور فرماتے ہیں، خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. یہ ہے مقام شوہروں کا. عورتیں کان کھول کر کے سنیں، کوٹ تمہاری عزت نہیں بچائے گا، کوٹ تمہارے کفن کی کوٹ کے داغ کو نہیں دھو لے گا، کوٹ تمہارے اخلاق کو غیر اسلامی ہونے سے نہیں بچائے گا. اے میری ماں بہنوں، بہو بیٹیوں، یہ بوڑھا تم کو پیغام دیتا ہے، اگر ایسا کیس تم نے کوٹ میں ڈالا ہے غیروں کے، تو کل ہی صبح اس کو وڈرال کر لو. تمہاری کفن کو داغدار ہونے سے زمین اس لیے بچاتی ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر کے اپنے شوہر کا حق ادا کرتی. تو ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں کہ اگر صحیح طور پر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں بھی عزت اور قبر میں بھی عزت اور حشر میں بھی عزت. کیا تم ایسے دین اور مذہب کو چھوڑ کر کے کھاؤٹی کی طرف، کوٹ کی طرف جا رہی ہو؟ اور یہی تمہارا غلط فیصلہ ہے جو غیروں کو ہمارے مسلم پرسن اللہ پر ہاتھ صاف کرنے کی جرات دلا رہا ہے. آؤ مل جل کر کے شریعت سے پیار کرو، تحفظ شریعت کے لیے اقدام کرو. یہ امام حسین نے وہاں کربلا سے پیغام دیا، اور بریلی کی زمین پر مفتی اعظم نے وہی کردار ادا کیا. جب مسلم پرسن اللہ پر اٹیک ہوا، نسبندی کا فیصلہ کیا گیا، تو دیوبند کا دارالافتا چپ، ندوے کا دارالافتا آئیں بائیں، جماعت اسلامی کا داری فلتا شوئی شوئی، سب اپنی جگہ پھوئی پھوئی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ارے ان کی حالت خراب تھی، گول مول جواب دیتے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بھینسا ہو گیا، ڈبل پیسہ ہو گیا، دنیا بھر کے علم غلم بہانے. صرف ایک ہی مرد قلندر تھا. ہماری جلسے میں ایک قلندر چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارا پیر وہ مرد قلندر تھا کہ بسترے مرض پر بھی لیٹا لیٹا اور نسبندی کے حرام ہونے کے لیے الفاظ تحریر فرماتا ہے. نسبندی حرام، حرام سخت، حرام بدکام، بد انجام ہے. اب پریس والوں کے سامنے جب پیش کیا گیا فتویٰ چھاپنا، بولے ہم نہیں ہیں تو ہمارا پریس بند ہو جائے گا، لاک اپ ہو جائے گا. کسی نے فتویٰ چھاپا نہیں. حضور مفتی اعظم نے کہا، ہاں میں تو اس وقت وہاں موجود تھا، سائیکولوجسٹ وہ مشین تھی، اس میں لاکھوں فتوے نکال کر پورے ہندوستان میں بھیج دیا گیا. یہ کردار حسینی تھا جو بریلی کے تاجدار نے دنیا کے سامنے رکھا کہ مسلم پرسن اللہ اس پیرانا سالی نے ہمارے دور میں اگر اٹیک کیا جاتا ہے، کوئی ہماری بات چھاپے نہ چھاپے، ساری ہندوستان میں پھیلا دیا. سینٹرل گورنمنٹ اس وقت اندرا گاندھی آئی کانگریس کی حکومت تھی، ایمرجنسی کا زمانہ تھا، وارنٹ گرفتاری آیا، میں وہاں موجود تھا، بارہ دری میں، سہ دری میں، جہاں حضرت چارپائی پر آرام فرما تھے. کمشنر پولیس کی فوج لے کر جیپ پہ آیا، دن 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 دن، ہاتھ میں کاغذ، حضرت لیٹے ہوئے تھے، میں کھڑا ہوا تھا پائی تھی. فرماتے یہ خبیص کیوں آ رہے ہیں؟ ایسی فرمائے، یہ خبیص کیوں آ رہے ہیں؟ دھکے مار کے باہر نکالو. پولیس کمشنر وہیں پر ہکا بکا ہو گیا، جا کے کہتا ہے حضور یہ سینٹرل گورنمنٹ کا وارنٹ گرفتاری ہے. بولے نکالو اس کو. پھر دوبارہ جب ڈانٹا ہے تو اس کی حالت خراب ہو گئی. یہ عام آدمی کی ڈانٹ نہیں تھی, اس کی ڈانٹ تھی کہ گفتا ہے وہ گفتا ہے اللہ بوحد اللہ بوحد گرچہ از حلقوم عبداللہ بوحد. بات تو اس کی زبان سے نکلتی ہے اللہ کے بندے سے, لیکن یہ بات اس کی نہیں ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کمشنر کانپ گیا اور وہ فولڈر جو اس نے کھولا تھا اسے پھر موڑ کر کے اور خود موڑا, کاغذ بھی موڑا اور یہ بھی موڑا. کہتا چلو چلو چلو, سب باہر آئے, جیپ میں بیٹھے, وائرلیس سے سینٹرل گورنمنٹ کو آگاہ کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے, دس از گریٹ پرسنالٹی, اگر اس کے اوپر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے. وارنٹ گرفتاری کینسل, بلکہ وارنٹ گرفتاری کو ہو گیا کینسر اور وہ مر گیا, ختم ہو گیا. میرا مفتی اعظم کردار حسینی کا جھنڈا بلند کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں, سو بار کر چکا ہے اے امتحان کے بد باطل سے دبنے والے, اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کربلا میں تو امتحان دیتے ہوئے دیکھ چکا ہے, اور بریلی میں بھی وہاں شہید اعظم نے جو کردار پیش کیا تھا اس کا ایک حصہ مفتی اعظم نے پیش کر کے دنیا کو بتا دیا. ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. اس لیے ہمیشہ تیار رہنا. مسلم پرسنل لا کے لیے تحریری, تمہیں تحریک بھی چلانی ہے, فارم تیار کرو. کسی ہم دوسری پارٹی کے نہیں, بریلی کے سنی مسلم کونسل کی تحریک پر ہم سارے لوگوں سے کہتے ہیں اپنے ہاں فارمیٹ تیار کر کے عورتوں کی زیادہ سے زیادہ اس پر سگنیچر لو. آج تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلم پرسنل لا چلاتے ہیں, لیکن تحریر دیتے ہیں ریلی نہ نکلے. کیوں, تمہاری بھیلی ٹوٹ رہی ہے کیا؟ ریلی نہ نکلے, جلسہ نہ ہو, کیوں ڈر رہے ہو؟ جلسہ ہو لوگوں کو عام میسج جائے گا کہ ہماری شریعت پر کیسی دست اندازی کی جا رہی ہے. اس لیے ہم پورے وسوخ کے ساتھ ہم پورے مجلس کو آواز دے رہے ہیں, ہمیشہ آپ تیار رہنا, یہی تمہاری نجات ہے, یہی تمہارا مذہب ہے, یہی تمہاری پہچان ہے. ہم ریلی بھی نکالیں گے, تحریری مشن بھی چلائیں گے اور جلسے بھی کریں گے. اللہ تعالی ہماری شریعت کی حفاظت خود فرمانے والا ہے. ہم تو صرف اس شریعت کی حفاظت کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ذوق شوق اور جوش بھی عطا فرمائے. اور یہ بھی سن لو, ہم کو توڑ پھوڑ اودھم بازی غلط کاری کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. ہمارا جو احتجاج ہوگا شانتی پوروک ہوگا, ہمارا ہر احتجاج تہذیب اسلامی کے اندر میں ہوگا. ہم کسی بھی گورنمنٹ کی سمپتی کو, کسی بھی واہن کو, کسی بھی آفس کو ہم نقصان پہنچا کر اپنے دل کے پھپھولے نہیں توڑنا چاہتے ہیں. ہم تو پورے دیش کی وقار بن کر کے جینا چاہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو چل رہی ہے, ہماری گورنمنٹ نہیں, جو گورنمنٹ چل رہی ہے, ہماری جو سمپتی ہے ملک کی, وہ ہماری سمپتی ہے. ہم اپنے گھر کے شیشے اور کانچ نہیں پھوڑیں گے. ہمارا کام پیار اور محبت کی جوت جگانا ہے اور قوم کو سمجھا کر کے اپنی بات کو منوانے کے لیے آمادہ کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا طور اور طریقہ. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.